السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك لله يسير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. سامعین محترم، جمعے کی جو بھی یہ نشست ہوتی ہے، اس کے بہت سارے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ سمجھا تھا، اور وہ ہے تذکیر یاد دہانی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہمیں جمعہ کا جو بھی یہ اجتماع ہے، اس میں قرآن مجید سے تذکیر اور یاد دہانی کا طریقہ اور عمل ہے کہ جو کہ ملتا ہے. اسی ذیل میں انشاءاللہ آج بھی کچھ تذکیری نوعیت کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور ایک عنوان کے تحت انشاءاللہ ہم قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور وہ عنوان ہے مصائب میں مومنانہ طرز عمل. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ تین عالم ہیں کہ جو اللہ نے بنائے ہیں. ایک عالم میں جنت ہے کہ جس میں تکلیفوں کا کوئی گزر نہیں، وہاں نعمتیں نعمتیں ہیں، رحمتیں رحمتیں ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں. روحوں و ریحانوں و جنت و نعیم، اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی تمام وہ نعمتیں نصیب فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے. ایک عالم اس کے بالکل برخلاف ہے، وہ عالم جہنم ہے، اللہ اس کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. یہ وہ عالم ہے کہ جس میں راحتوں کا کوئی گزر نہیں، رحمتوں اور نعمتوں کا کوئی گزر نہیں، بلکہ تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں پریشانیاں ہیں، اذیت ہی اذیت. اللہ تعالی جہنم کے ہر عذاب سے ہمیں محفوظ کرتا ہے. لیکن جو تیسرا عالم کہ جس میں میں اور آپ اس وقت ہیں، یہ عالم دنیا، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اس دنیا کی زندگی میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دو طرح سے آزمایا، یعنی کچھ خیر دے کے، کچھ نعمتیں نواز کر. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں ان نعمتوں پر، ان راحتوں پر. اور دوسری طرح کی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لے کر آزماتا، اپنی نعمتوں کو لے کر آزماتا، اور اس میں امتحان ہوتا ہے بندے کا کہ آیا میرا بندہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اس دنیا میں یہ صبر و شکر کا امتحان ہے کہ جو کہ میرا اور آپ کا ہو رہا ہے. اور اس عالم دنیا میں اکثر و بیشتر جو باہر سے وارد ہونے والے معاملات ہوتے ہیں انسان کے اوپر، خاص طور پر جو حادثات ہوتے ہیں، اس کا ایک بڑا گہرا اثر ہے کہ جو کہ انسان لیتا ہے. اور ایک عام انسان، اگر ایک عام انسان کی بات کریں، تو وہ ایک بہت ہی غیر معمولی طرز عمل اس کا ہوتا ہے. چیخ و پکار اس کے ذات سے وہ اس کی زبان پر آ رہی ہوتی ہے، ناشکری کے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک عام انسان کی کیفیت ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بندہ مومن ہے، جو واقعتاً اللہ کی ربوبیت پر اس کا دل ٹھکا ہوا ہو تو پھر اس کا جو طرز عمل ہے مصائب میں، خاص طور پر ناخوشگوار حالات کے جس کا اثر انسان بہت لیتا ہے، تو اس میں مومنانہ طرز عمل بالکل یونیک ہوتا ہے، بالکل جدا ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے چند باتوں کی ہدایت ہے جو کہ دیتے ہیں. انشاءاللہ یہ کیا ہدایات ہیں، کیا اس کے دل کو اطمینان اللہ تعالیٰ کن باتوں کی عطا کرتا ہے مصائب میں، خاص طور پر ناخوشگوار حالات میں، انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں. اس کے لیے جو آیت، بلکہ دو آیتیں ہیں کہ جو تلاوت کی گئی ہیں. پہلی آیت سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 ہے، اور دوسرا مقام وہ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 ہے. سورہ تغابن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ کس کے حکم سے آتی ہے؟ الا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. اور بڑی اہم بات آگے یہ بیان ہوئی کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو ان مصائب میں اللہ پر کامل یقین اور ایمان رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے، اس کے دل میں ایک رہنمائی ہے کہ جو کہ دے دے. مصائب میں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کے کچھ پہلو عطا کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے مصائب سے ایمانی کیفیت کے ساتھ گزر جاتا ہے. اور فرمایا جا کہ واللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ تو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا سورہ تغابن کی آیت نمبر 11، جس کی روشنی میں انشاءاللہ وہ ہم جو دل کو ہدایت نصیب ہوتی ہے اس کے کوئی 6 پہلو ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اسی کی مزید وضاحت ہے آیت نمبر 22 میں سورہ حدید میں، جس میں فرمایا گیا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے یعنی زمین میں اور تمہاری جانوں پر، تو الا فی کتاب، وہ پہلے سے ایک کتاب میں درج ہے، کتاب تقدیر میں، یعنی پہلے سے ایسے لکھا ہوا ہے. من قبل ان نبرأها، اللہ فرمانے اس سے قبل کہ وہ مصیبت ہم تم پر ظاہر کر دیں. لہذا یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا کتاب تقدیر. اور فرمایا ان ذالک اللہ یسیر، اور یہ کام اللہ پر بڑا آسان ہے. یعنی ہمیں تو بڑا دشوار محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی اس کائنات میں کوئی بھی عمل ہو رہا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ خالق و مالک ہے، لہذا اس کے لیے تو یہ کام بڑا آسان ہے. تو یہ دو مقامات اس کا ترجمہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. باقی یہ ہے کہ مصائب میں، پریشانیوں میں جو مومنانہ طرز عمل ہے، اس میں 6 باتیں ایسی ہیں جو اللہ خود فرما رہا ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو کامل یقین اللہ کی ذات پر رکھے مصائب میں، اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت نصیب فرما دے. اب وہ کون سی باتوں کی ہدایت ہے ذرا گنتے چلے جائیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ ان 6 باتوں کو آپ اپنے پلو سے باندھ لیں. اگر ہم واقعتاً ان 6 باتوں کو مستحضر رکھیں گے، ہمارے ذہن میں یہ 6 باتیں بالکل تازہ رہیں گی، تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چاہے اس دنیا میں مصیبت چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کے ساتھ ان مصائب سے نکال دے. اور ایک بڑی قلبی سکون کی کیفیت ہے کہ جو بندہ مومن کو حاصل ہو جاتا ہے. ورنہ وہ طرز عمل بھی ہم دیکھیں گے کہ جو کہ جب یہ ہدایت نصیب نہیں ہوتی تو مصائب میں پھر کیا کچھ ہوتا ہے، ایک عام انسان کا کیا طرز عمل ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے. تو پہلی چیز 6 باتوں میں سے گنتے چلے جائیں اور اس کو پلو سے باندھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز کہ جو مصائب میں بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ قلب کو وہ ہدایت نصیب فرماتے رہنمائے، وہ یہ ہے کہ جو بھی اس زمین پر جو بھی کام ہوتا ہے، چاہے اچھا یا برا، وہ کس کے حکم سے ہوتا؟ وہ اللہ کے حکم سے ہوتا. دیکھیے بہت سمپل سی بات ہے کہ ایک فیکٹری یا کوئی بھی مشین ہے، اس کا بنانے والا جو بھی مینوفیکچر ہے، وہ ہر پرزے سے واقف، وہ جو بھی کسٹمر ہے وہ اس مشین کو نہیں جانتا. اس کے لیے تو جو بھی مینوفیکچرر یا انجینئر ہے وہ ایک مینول دے دیتا ہے کہ بھائی خدا کے لیے اس کو پڑھ لو، اور ان ہدایات اور انسٹرکشنز کے مطابق اس مشین کو جو ہے وہ رن کرنا ہے, ورنہ ویئر اینڈ ٹیئر ہو جائے گا, ورنہ یہ فائدار نہیں ہوگی اور بہت جلد خراب ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر پرزے سے واقف ہے. یہ کائنات کو کس طرح سے صحیح طور پر رن کیا جائے گا اس کے لیے ہدایات انسان کو دے دی, کیونکہ انسان اس کائنات میں اشرف المخلوقات ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا کہ اس کائنات کے نظام کو وہ کیسے چلائے. اپنی عقل سے نہیں سوچے, ہاں عقل جو ہے وہ اگر اللہ کے احکامات کے تابع رہے گی تو یہ مفید رہے گی, ورنہ اگر یہ شریعت کے اوپر چلی جائے گی تو نقصان ہی نقصان ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس اللہ نے اس کائنات کا جو بھی نظام بنا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس نظام کو کیسے چلانا ہے, تو ہدایات اس کی طرف سے ہیں. لہٰذا بہت بنیادی شے ہے کہ جو بھی اس کائنات میں اس زمین پر جو وارد ہو رہا ہے, چاہے وہ اچھے حالات ہوں یا برے حالات, اس کے پیچھے کار فرما ہستی کون سی ہے, مؤثر حقیقی کون ہے, فاعل حقیقی کون ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اور جب اللہ کے حکم سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ ہے کہ انسان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. یہ اسباب انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور سنن ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں یہی ہدایت ہے کہ جو کہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو, اور جب تم مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد کیا کرو, طلب کرو. اور یہ بات جان لو کہ اگر تمام انسان مل کر جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو, حکم نہ ہو. اور پوری انسانیت مل کے اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو, اس کا اذن نہ ہو. ہر واقعے کے پیچھے ہمیں بظاہر کچھ اسباب ہیں کہ جو کہ نظر آتے ہیں, لیکن بندہ مومن اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اسباب کی کوئی حقیقت نہیں, اصل جو بھی حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے. اور ممکن ہے اس یعنی یہ مشاہدات ہمارے ہوتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر کے پاس مریض گیا اور اس نے غلط انجیکشن لگا دیا, اور ممکن ہے کہ کسی نے کوئی نشانہ لیا, ٹارگٹ کا معاملہ ہوا اور اس میں انسان جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ یہ سب کا سب ہو نہیں سکتا تھا. یہ ٹارگٹ کلنگ اور معصوم جانوں کی لینے کا معاملہ بدماشوں کی طرف سے, یہ ہو نہیں سکتا تھا جب تک کہ اللہ نہ چاہے, اس کا اذن نہ ہو. لہذا اس دنیا میں اصولی بات کہ جو کہ بندہ مومن کے ذہن میں آتی ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے چاہے اچھا چاہے برا, اس میں اللہ کا اذن شامل ہے. ہاں اگر اس جگہ پر ہم اللہ کے اذن اور رضا کو سمجھ لیں تو بات آسان ہو جائے گی. دیکھیں اللہ کا اذن اور ہے اور اللہ کی رضا اور ہے. دنیا میں جتنے بھی اچھے کام ہو رہے ہیں اس میں اللہ کے اذن کے ساتھ اللہ کی رضا بھی شامل ہے. اذن تو شامل ہے ہی ہے, اللہ کے اذن کے بغیر تو اس کائنات میں پتہ تک نہیں گر سکتا, لیکن ہر اچھے کام میں اذن کے ساتھ اللہ کی کیا شامل ہو جاتی ہے, اس کی رضا بھی شامل ہو جاتی ہے. لیکن برے کاموں میں اللہ کا اذن تو ہوتا ہے, اس کے بغیر تو کچھ کوئی نہیں کر سکتا, لیکن برے کاموں میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی. اس کو بڑی چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں گے. ہمارا کوئی بچہ ہے, چھوٹا سا ہے, اور سخت سردی کا موسم ہے, اور اس کو نزلہ بھی ہو رہا ہے, کھانسی بھی ہو رہی, شدید کیفیت ہے اس کی, اور اس سردی کے موسم میں شدید وہ آپ سے آئس کریم مانگتا ہے کہ بابا جان مجھے آئس کریم چاہیے. تو آپ کیا کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں عموماً, اسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا تمہارے تمہیں نزلہ ہو رہا ہے, تمہیں اتنی کیفیت جو ہے وہ تمہاری, اور سخت سردی کا موسم, یہ آئس کریم کھاؤ گے اور بیمار پڑ جاؤ. لیکن عموماً بچے چھوٹے وہ کیا کرتے ہیں, وہ ضد کرتے ہیں, اور اتنی بعض دفعہ ضد کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جھنجھلاہٹ میں یعنی کئی دفعہ سمجھانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں, اچھا جاؤ کھاؤ, ہے نا, غصے میں کیا کہتے ہیں, اچھا جاؤ کھاؤ. اب یہ جو کیفیت آپ نے جملہ ادا کیا ہے اس میں یعنی ہمارا حکم تو ہوتا ہے, ہمارا اذن تو ہوتا ہے لیکن مجھے بتائیے کیا ہماری رضا ہوتی ہے؟ کیا ہم یہ چاہیں گے کہ میرا بچہ جو ہے وہ آئس کریم کھا کے اور جو ہے وہ بیمار ہو جائے؟ تو اذن اور ہے رضا اور ہے. دنیا میں جتنے بھی برے کام ہو رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے, اذن ہے. اسی طرح ہر اچھے کام میں اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی رضا بھی شامل ہو جائے. تو یہ بنیادی فرق سمجھ میں آ جائے گا تو پھر یہ فلسفہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگایا, اس کی پنشمنٹ تو اس دنیا میں اسے ملے گی جو بھی ظواہر پر فیصلے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ ذہن میں یہ فوراً آ جائے کہ بھائی یہ جو کام ہوا ہے یہ اللہ کے اذن کے بغیر ہو نہیں سکتا. اور جیسے ہی یہ بندہ مومن کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے, اس کے اندر ایک اطمینان اور ایک امن کی کیفیت ہے کہ جو کہ پیدا ہو جاتا. باقی یہ ہے کہ جو بھی غلط کام جس نے کیے ہیں, کسی نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے, اسے دنیا کے اعتبار سے ایک اسلامی ریاست میں وہ جو بھی سزائیں ہیں وہ ملیں, لیکن بندہ مومن کو یہ کیسے نصیب ہوتی ہے. ورنہ یہ ہے کہ انتقام, غصہ, اس نے ڈاکٹر نے مارا ہے اور پورے ہسپتال کو جو ہے وہ کس طرح سے پتھراو کر دیا جاتا ہے, املاک کو نقصان پہنچا دیا جاتا ہے, تو یہ سارے کام ہیں کہ جو کہ نظر آتے ہیں اس کے بالکل برخلاف. اور یہی وجہ ہے کہ جو کہ بڑا حکیمانہ قول ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوخ کیا جاتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ الموت خیر الحافظہ, الموت خیر الواعظہ, یہ جو موت ہے یہ سب سے بڑی محافظ بھی ہے انسان کی اور یہ سب سے بڑا واعظ یعنی نصیحت بھی ہے. یعنی موت کا تذکرہ رہتا ہے تو انسان کا عمل کانٹے کی طرح سیدھا رہتا ہے اگر یہ موت انسان کو یاد رہے, اور یہ موت یہ سب سے بڑی محافظ بھی ہے. کیسے؟ موت کا ایک وقت متعین ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو کیا کسی کوئی شخص کسی دوسرے کی جان اس وقت سے پہلے لے سکتا ہے؟ چاہے وہ الٹا لٹک جائے, لیکن یہ ہے کہ جب وہ وقت پہنچے گا تو پھر اس کی جان اور روح ہے کہ جو کہ قبض ہوگی, اس سے پہلے ہو ہی نہیں سکتا. چاہے پوری انسانیت جمع ہو کے کسی کو نقصان پہنچانا سے اللہ کے رسول فرمارے نہیں پہنچا سکتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پہلی چیز کہ جو بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہے مصائب میں, کہ جو بھی ہوا ہے, جو بھی مصیبت آئی ہے, مجھ پر کوئی بیماری آئی ہے, میرا کوئی ریلیٹو اس دنیا سے اچانک چلا گیا, لہٰذا یہ ہے کہ یہ پہلے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوا. دوسری بات کہ جو کہ بندہ مومن کو مصائب میں ایک ہدایت قلب کو اللہ تعالیٰ دل کو اس کے نصیب فرماتا ہے, وہ یہ کہ جو بھی واقعات اس دنیا میں ظہور پذیر ہو رہے ہیں وہ پہلے سے لکھے ہوئے ایک کتاب تقدیر ہے. اور کتاب تقدیر سے مراد کیا؟ یعنی ایمان مفصل کے جو کہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا, اس میں دیکھیے وہ الفاظ بھی ہے نا کہ والقدر خیره وشره من اللہ تعالی, یعنی اچھی اور بری تقدیر وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہماری ایمانیات میں شامل ہے. یعنی اس کائنات میں جو ہو رہا ہے وہ پہلے سے طے شدہ, یہ ہمارے لیے حادثات ہوتے ہیں, اللہ کے لیے کوئی حادثہ نہیں, پہلے سے طے شدہ. اور یہی بات ہے کہ جو سورہ حدید کی آیت نمبر 22 کی جو کہ تلاوت کی گئی, اس میں یہی بات تو ارشاد ہو, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, جو بھی مصیبت زمین پر یا تمہاری جانوں پر آتی ہے وہ پہلے سے ایک کتاب کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی, اس سے قبل کہ اس مصیبت کو ہم تم پر ظاہر کر دیں. اور تمہارے نزدیک یہ کام مشکل ہوگا لازمن, لیکن اللہ کے لیے کوئی کام, ان ذالک علی اللہ یسیر, یہ کام اللہ پر بڑا آسان ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو بھی دوسری جو نصیحت ہے یا ہدایت ہے بندہ مومن کو جو حاصل ہوتی ہے کہ اس کائنات میں جو بھی مصیبت آ رہی ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے, اور یعنی کسی بھی واقعے کے ظہور کو جب بھی کوئی واقعہ ہو تو اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ جو ہے وہ شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے. ہمیں جو بھی بندہ مومن کو جو بھی واقعہ اس کے ساتھ دنیا میں ہوتا ہے ہمیں منسوب کس کی طرف کرنا چاہیے کہ بھئی یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے, اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ نقصان کی صورت میں اب اسباب کے خلاف پیچ و تاب انسان کا کھانا اور انتقام کے جذبات وہ پھر سر پڑ جاتے, اور یہ ہے کہ معاشرے میں ایک امن کی صورت ہے کہ جو کہ پیدا ہوتی ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر اور اسی اعتبار سے 22 برس اگر آپ دیکھیں کہ کوئی خیر اگر انسان کو ملی ہے مصیبت کے برخلاف اگر کوئی خیر مل جائے تو پھر یہ ہے کہ اسے بھی اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ یہ خیر کس کی طرف سے ملی؟ اللہ کی طرف سے ملی. کوئی ہمارے کسی کام کی تعریف کرے تو بندہ مومن کی زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ یعنی ایک جو متکبر انسان ہے تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں بھائی میں نے تو بڑی محنت کی تھی, یہ میرا علم ہے, میری صلاحیت ہے, میری پلاننگ ہے. یہ بندہ مومن کا شیوا نہیں. وہ فوراً کیا کرتا ہے؟ ہاں ہم ان فضل رہتے. یہ جملے ہیں کہ جو کہ اس کی زبان پہ نکلتے ہیں کسی نعمت کے ملنے سے کہ بھائی یہ سارا فضل کس کا ہے, یہ اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے, یہ فضل دینے والی ذات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پہلے سے یہ طے شدہ ہے, جو بھی مصیبت یہاں پر آئی ہے یہ حادثہ اللہ کے لیے حادثہ نہیں, یہ میرے لیے کوئی حادثہ وہ ہو سکتا. اور تیسری بات دیکھیں, دو باتیں ہو گئیں, جب بھی کوئی مصیبت آئے کسی کے انتقال کی صورت میں, کوئی بیماری کی صورت میں یا کوئی حادثے کی صورت میں, پہلی ہدایت بندے مومن کو کیا نصیب ہوتی ہے کہ جو بھی مصیبت آئی ہے وہ کس کے؟ اللہ کے حکم سے آئی. دوسری نصیحت کیا حاصل ہوئی, ہدایت کیا حاصل ہوئی, کہ جو بھی مصیبت آئی ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے, کتابیں تک ایسے لکھا تھا, میرے اس ریلیٹو کو, اس بیٹے کو, میرے اس رشتہ دار کو اسی وقت اسی کیفیت میں انتقال کرنا تھا. اور جیسے یہ ہدایت نصیب ہوتی ہے آپ خود سوچیں کہ کیسا اطمینان اور سکون ہے کہ جو بندہ مومن کو حاصل ہوتا ہے. پھر تیسری بات کہ جو بندہ مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے مصائب میں, مومنانہ طرز عمل, کہ جیسے کوئی مصیبت آتی ہے تو بندہ یہ سوچے کہ بھائی یہ کیونکہ اللہ نے کیا ہے, اللہ کے حکم سے ہے, تو اس میں خیر ہی خیر ہے, کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ خیر ہی خیر. اور یہ بات آتی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں, بڑی پیاری وہ آیت ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں اس کی تذکیر وہ فرق یعنی کیا کرتے تھے, اس کو دہرایا کرتے تھے کہ قل اللہم مالک الملک, اے نبی آ فرمائیے کہ اے اللہ, اے بادشاہی کے مالک, تو تؤتی الملک من تشاء, تو جسے چاہے بادشاہت بخش دے, وتنزع الملک ممن تشاء, اور تو ہی جسے چاہے بادشاہت اس سے بادشاہی چھیل لے, وتذل یعنی وتعز من تشاء وتذل من تشاء, تو جسے چاہے عزت دے اور تو جسے چاہے ذلیل کر دے, بیدک الخیر, یہ ہے ہائی لائٹ کرنے والے الفاظ, بیدک الخیر, اے اللہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے, خیر ہی خیر. کیوں؟ انکا علی کل شیء قدیر, کہ بے شک اللہ تو ہی ہے کہ جو کہ ہر چیز پر قادر ہے. لہذا یہ ہے کہ ہمارا جو بھی ناقص علم ہے اس کے حوالے سے تو ہم اللہ کے کاموں کو سمجھ نہیں سکتے, بظاہر ہمیں جو بھی مصیبت آتی ہے اس میں ہمیں اپنے لیے شر محسوس ہو رہا ہوتا ہے. کوئی فلائٹ ہے کہ جو کہ ہم سے مس ہو گئی ٹریفک جیم ہونے کی صورت میں, اور جو بھی ابھی حادثہ ہوا طیارے کے حوالے سے اس میں آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک مسافر جو ہے وہ ٹریفک میں پھنس گیا, جو بھی انڈیا میں جو بھی جہاز گرا ابھی, اور اس کی جان ہے کہ جو کہ بچ گئی. اب آپ سوچیں اس وقت کہ جب وہ ٹریفک میں پھنسا ہوگا اور فلائٹ اڑنے کا وقت قریب آ رہا ہوگا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی, کتنا وہ اسباب کو کوس رہا ہوگا, یار کاش میں جلدی نکل جاتا, کاش یہ ذریعہ میں اختیار کر لیتا, یہ راستہ اختیار کر لیتا اور اپنی فلائٹ پکڑ لیتا. لیکن یہ ہے کہ جب فلائٹ مس ہو گئی اور اسے اس حادثے کا جب پتہ چلا ہوگا, اور سوچیں کتنا اس نے شکر ادا کیا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اللہ تو نے خیر کر دیا, میری فلائٹ مس کرا دی, میری جان بخشی ہو. لہٰذا یہ سوچیں اصل میں, اور یہ موضوع ہے سورہ بقرہ کا آیت نمبر 216 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات تو ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, یعنی یہ ممکن ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو, تمہارے لیے وہ شے ناگوار ہو لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ عسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, کہ ایک شے تمہیں محبوب ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر پوچیدہ ہو. اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اس لیے کہ اللہ جانتا ہے, اللہ تمہارا بنانے والا ہے, تمہارے لیے کیا خیر ہے کیا شر ہے, کس وقت تمہارے لیے کیا شے مفید ہے کیا نقصان دہ ہے, یہ کون جانتا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتا, یہ بنانے والا جانتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تیسری ہدایت ہے کہ جو کہ بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہے, کہ اس دنیا میں جو بھی مصیبت آئی ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ کے ہر کام میں خیر ہی ہے. بظاہر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ شر ہے لیکن اس میں خیر ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس پہلو کو آپ نے بہت نمایاں کیا ہے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اس کے ہر معاملے میں خیر ہے. یعنی مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, عجیب عربی میں متاثر کرنے والی شے کو کہتے ہیں, یعنی بڑا متاثر کن ہے, اور اس کے ہر معاملے میں خیر ہے. اور یہ چیز صرف مومن کے علاوہ, یعنی مومن کو حاصل ہوتی ہے, اس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. اور وہ کیا ہے کہ اگر اس بندہ مومن کو اس دنیا میں کوئی نعمت ملے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے, اور اگر اسے کوئی اس دنیا میں تکلیف پہنچے اس پہ صبر کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے خیر ہے. تو مومن کے ہر معاملے میں کیا ہے, وہ خیر ہے, کیونکہ وہ خوشی یا غمی کے ملنے پر نہ وہ اتراتا ہے نہ وہ واویلا مچاتا ہے, بلکہ وہ کیا کرتا ہے, صبر اور شکر کا دامن وہ تھامتا ہے. اور یہ باتیں اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ جو ہوا ہے اللہ کے حکم سے, جو ہوا پہلے سے طے شدہ, اور اسی میں جو ہے وہ خیر کا معاملہ ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت سنن ترمذی ہی کی روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا وہ جلد دنیا ہی میں دے دیتا, اور جب اپنے بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا تو اس سے اس کے گناہ کی سزا دنیا میں روک لیتا, اور یہ ہے کہ پھر قیامت کے دن اس کو اس کے گناہوں کی پوری پوری سزا ہے کہ جو کہ دے. اب آپ سوچیں کہ دنیا کی جو سزا ہے وہ زیادہ بڑی ہے یا آخرت کی سزا بڑی ہے؟ یہ دنیا کی جو بھی سزائیں ہیں وہ آخرت کی سزاؤں کے مقابلے میں اس کا اسر اس کی نہیں, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں. لیکن یہ معاملہ ہے کہ جو کہ بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے, اس کے ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان کو جو بھی تھکان, جو بھی بیماری, کوئی فکر, کوئی غم, کوئی تکلیف اس دنیا میں پہنچتی ہے, حتیٰ کہ اس دنیا میں اسے کانٹا بھی چبھتا ہے, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے. لیکن شرط کیا ہے ان تمام چیزوں میں, وہ کیا کرے, وہ صبر کرے. اسی طرح ایک اور روایت اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابو داؤد کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کسی بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلند مقام وہ طے ہوتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا محنت کر کے اور یہ بلند مقام حاصل کرے, اس کے لیے محنت شرط ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ بندہ مجاہدہ وہ نہیں کر پاتا, وہ مشقت نہیں اٹھا پاتا, محنت نہیں کر پاتا, لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ اسے وہ مقام بلند حاصل ہو. تو اللہ کیا کرتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اسے بیمار کر دیتے ہیں, اور وہ بیماری میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کے نتیجے میں اس بلند مقام تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دے. اب مجھے بتائیے کہ ایک عام انسان ہے, وہ بیماری اسے کوئی لاحق ہو تو وہ کیا کرتا ہے, واویلا کرتا ہے, ہائے میں مر گیا, ہائے میں مر گیا, اور یہ کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اور میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. اب یہ جملے ہیں نا کہ جو کہ ہمیں سننے کو ملتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بندہ مومن کا معاملہ جب وہ یہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً یہ سمجھ ہے کہ جو کہ نصیب فرمائے. اور اگر آپ کو میں یاد دلاؤں سورہ کہف میں جو حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اور وہ واقعہ ہے اگر آپ کے ذہنوں میں ہو, تو اس واقعے میں ہمیں میسج کیا دیا گیا ہے, یعنی حضرت خضر نے تین کام کیے نا, ایک غریب مزدوری کرنے والا جو کشتی والا تھا, کشتی کا مالک اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا, ایک نوجوان کو قتل کر دیا, اور ایک بستی میں گئے انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا, اور خضر علیہ السلام نے اس بستی میں ایک یتیم بچوں کی دیوار تھی وہ گرا جاتی تھی, بغیر اجرت لیے اسے سیدھا کر دیا, اس کی تعمیر کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے, کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دیں. تو پھر وجہ بتائی بعد میں, ظاہر میں تو ایک کیفیت ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتی ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہے, حضرت خضر کو جو علم تقوینی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا, وہ خاص علم, اس کی بنیاد پر یہ سارے اعمال اللہ کے حکم سے حضرت خضر فرما رہے. میں فرمایا کہ بھئی یہ غریب انسان کی یہ کشتی تھی, اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا کہ جو اپنی مہم کے لیے سالم کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا جبر کے ذریعے سے. لہذا سوراخ کرنے سے یہ کیا ہو گئی, اس میں ایک عیب پیدا ہو گیا. اسے چاہیے تھے بالکل صحیح سلامت کشتیاں. لہذا یہ ہے کہ ایک نقص پیدا ہو گیا, وہ تو بعد میں صحیح ہو جائے گا, اس غریب کی کشتی تو بچ گئی. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اور جو وہ نوجوان کو قتل کیا, بظاہر تو یہ ایک قتل ناحق کی کیفیت محسوس ہوتی ہے, ایک بڑا جرم, کبیرہ جرم محسوس ہوتا ہے, لیکن حقیقت کیا تھی, انہوں نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس بچے کو اپنے والدین کے لیے نافرمان بننا تھا آگے جا کے, وبال جان بن جاتا ہے, عذاب جاریہ بن جاتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اس کی موت کا فیصلہ ہوا اور اللہ کی طرف سے, اور نیک نرینہ اولاد کا فیصلہ, اور یہ ہے کہ وہ جو یتیم بچے, ان کی جو بھی وہ گھر وہ دیوار گرا چاہتی تھی, ان کے والدین نے ان کے لیے خزانہ چھپایا ہوا, اور یہ جو بستی والے ہیں وہ تو اتنے کنجوس ہیں کہ یہ مہمان نوازی نہیں کر پا رہے, ان کو اگر پتہ چل جاتا کہ یہ خزانہ ہے, لہٰذا وہ قابض ہو جاتے, یتیم بچوں کی جو بھی وراثت ہے وہ لٹ جاتی. تو یہ ظاہر میں ہمیں ایک کیفیت نظر آتی ہے, حقیقت میں اللہ کی ایک کار فرمائی ہے کہ جو کہ پوشیدہ ہوتی ہے, جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے. لیکن بندہ مومن میرے اور آپ کے لیے کیا کیفیت ہے کہ بھئی جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا, جو ہوا پہلے سے طے شدہ ہے, جو ہوا اسی میں خیر ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے, جو آئی ہے, وہ کہاں آئی ہے, اس دنیا میں آئی ہے نا, تو اس دنیا کا نفع بھی عارضی ہے اور نقصان بھی عارضی. یعنی یقین کریں یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو اگر ہمارے پلو سے بن جائے, ہمارے ذہنوں میں اسادر ہوں, تو بڑی سے بڑی مصیبت, بڑی سے بڑی آزمائش سے بندہ مومن ایک ایمان کی کیفیت سے گزرے گا. تو جیسی کوئی مصیبت آئے, بندے کے ذہن میں یہ آئے کہ بھائی یہ تو دنیا میں تو میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہوں, اور دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے وہ عارضی ہے, ختم ہونے والا ہے, ابھی ہے ابھی نہیں. لہٰذا یہ دنیا کی راحت بھی عارضی ہے اور تکلیف بھی عارضی ہے, ختم ہو جائے. جس طرح سے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما عندکم ینفد اور وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے, جو دنیا میں دیا گیا, وہ ختم ہونے والا ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے محفوظ, آخرت کا جو بھی اجر ہے وہ ہے جو کہ باقی رہنے والا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ جو بھی چیز یہاں پر چھن گئی ہے, ایک روز اسے فنا ہونا ہی تھا, ایسا ہی ہونا تھا. اور میرے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے, بندہ مومن کے لیے, کہ جب بھی میرے اور آپ کے ساتھ, چاہے نقصان چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, ہماری زبان سے جملہ کون سا نکلنا چاہیے مصیبت پر, انا للہ و انا الیہ راجعون. الذین اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. المیہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں, قرآن کی جو بھی اصطلاحات ہیں اس کو بھی ہم محدود کرتے جا رہے ہیں. یہ جو جملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم نے مختص کر دیا فقط کس کے لیے, کب, کس واقعے کے لیے, کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے, دیا جل رہا تھا, ہوا کی وجہ سے وہ دیا بجھ گیا, آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. آج اگر رات میں لائٹ چلی جائے یا دن میں لائٹ چلی جائے تو ہماری زبانوں پر کیا آتا ہے, حرج کرے کہ الیکٹرک والوں, اوف کیا ہو گیا ہے, شدید گرمی میں اور اب اور مصیبت ہے, کہ جو اب یہ جملے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک عام انسان تو اسی کیفیت کا اظہار ہے کہ جو کہ کرے گا, لیکن بندہ مومن کی زبان پر پہلا جملہ کیا آنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جو بھی جانے والا ہے وہ ہمیں ایک میسج دے کے جا رہا ہے کہ بھئی تمہیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے. جو بھی یہ میتیں ہم تدفین کرتے ہیں اور جنازے اٹھاتے ہیں, یہ ہمارے لیے پیغام ہے, ایک میسج ہے کہ بھئی تمہیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا, کبھی مسجد سے تمہارا بھی اعلان ہے کہ جو کہ ہو جائے گا تمہیں نہیں پتا, کسی لمحے کا نہیں پتا. اور یہ ہے کہ تمہارا بھی کفن ہے کہ جو کہ مارکیٹ میں پہنچ جائے گا. یہ سوچ کر انسان واقعتا اس کے نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں. لہذا یہ ہے کہ یہ جو بھی مصیبت آئی ہے, کیونکہ اس دنیا میں آئی ہے تو اس دنیا کا نفع بھی عارضی ہے, نقصان بھی عارضی. اور پانچویں بات, چھ باتیں ہیں, پانچویں بات کیا ہے جو بندہ مومن کے قلب کو دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرماتا ہے, کن حالات میں؟ مصائب میں خاص طور. اور وہ پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں یہ ایک مصیبت مجھ پر نازل کی ہے تو یہ دنیا کی زندگی میں تو میرا امتحان ہو رہا ہے. یہ دنیا میں جو زندگی اور موت اللہ نے تخلیق کی ہے وہ ہے ہی امتحان کے لیے. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہم پڑھتے ہیں نا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ کے جس نے یہ موت اور زندگی کو تخلیق کیا کیوں؟ تاکہ وہ تمہارا ایگزام لے, تمہارا امتحان لے, تمہیں ابتلا میں ڈالے کہ کون تم میں عمل کے اعتبار سے بہترین. یہ جانچ ہے کہ اس دنیا میں ہماری ہو رہی. جس طرح سے شاعر کہتا ہے نا, کل تمہیں ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب, اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. ہماری زندگی ایک حباب, حباب کہتے ہیں ببل کو, اور ببل کی کیا زندگی ہوتی ہے مجھے بتائیں؟ اور یعنی ایسے جو ہے وہ پھولتا ہے اور پھٹ جاتا ہے, ختم. یہی ہے, کسی لمحے کا پتہ نہیں میرے اور آپ کی زندگی, کہ سانس جو ابھی چل رہی ہے ایک دم سے جو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ اللہ کو پتہ ہے, اس کی طرف سے وقت کا تعین. لہٰذا یہ میرا امتحان ہے, یہ پانچویں ہدایت نصیب ہوتی ہے کہ جو بھی مصیبت آئے اس میں میرا امتحان ہے. اور یہ صبر کا امتحان ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ لے رہا ہے. اور کون سا صبر مطلوب ہے؟ کہ جو ایک سال کے بعد آئے, چھ مہینے کے بعد صبر کرے انسان, یا کون سا صبر؟ جو فوری صبر کیا جائے, جسے کہا جاتا ہے صبر جمیل. وہ واقعہ ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزرے تو دیکھا کہ ایک قبر پر ایک بوڑھی عورت ہے کہ جو کہ واویلا کر رہی ہے, رو رہی. تو آپ کہتے ہوئے گزر گئے کہ بی بی صبر کرو, تو اسے پتہ نہیں چلا کہ یہ اللہ کے رسول ہے. اس نے کہا کہ ہاں ہاں تمہارے ساتھ ہوتا تو میں پھر پوچھتی تم سے, تمہارے ساتھ اگر یہ حادثہ ہوتا. اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے, پھر کسی نے سمجھایا کہ بھئی یہ کیا کیا, تمہیں پتہ نہیں اللہ کے رسول ہیں. وہ پریشان ہوئی عورت اور پھر بھاگی بھاگی گئی اور معافی طلب کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بی بی دیکھو, صبر تو وہ ہے کہ جو کہ فوراً آ جائے, ورنہ یہ ہے کہ صبر تو آ ہی جاتا ہے. کوئی مرنے والے کے ساتھ جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا ہے. صبر تو بہرحال کرنا پڑتا ہے, لیکن بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ فوراً جو ہے وہ صبر کرے. اور وہ مصائب میں واویلا کرنے سے, مرثیہ پڑھنے سے, یعنی یہ ہے کہ ہمارا اجر ہے کہ جو کہ ختم ہو جاتا اور جانے والا وہ واپس نہیں آتا. یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ کہ جو کہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. اور یہ جو انتقال پر اللہ معاف فرمائے, خاص طور پر خواتین کو یہ گھروں میں سمجھانے کی ضرورت. اور خواتین کیا, آج تو مردوں کی کیفیت یہ ہے کہ جب یہ تعلیمات گھروں پہ نہیں ہوتی ہیں تو پھر اگر والد کا انتقال ہوا تو بچے جو ہے وہ بے ہوش پڑے, کندھا دینے کی نوبت نہیں آتی والد ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی کیفیت ایسی ہو گئی. اور یہ ہے کہ وہ جنازے کی ڈولی اٹھانا مشکل ہو جاتی ہے, خواتین اس سے لپٹ کر اور بین ہے کہ جو کہ کر رہی ہوتی ہے, چیخم بخار مچی ہوتی ہے, پورا محلہ نامحرم کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ جس کی آواز کا پردہ ہے. اور اللہ کے رسول دیکھیں کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اسے قیامت کے دن اس طرح کھڑا کیا جائے گا کہ اس پر تار کول کا کرتا اور خارج کی زرہ ہوگی. یعنی یہ تار کول کیا ہوتا ہے؟ یہ یعنی اور آگ کو بھڑکانے والا, یہ کیٹلسٹ ہے, اور آگ کو بھڑکاتا ہے, اور خارج کی وہ زرہ پہنے ہو. اللہ تعالیٰ اس یعنی عذاب کی ہر کیفیت سے ہماری جو ہے وہ حفاظت فرمائے. اور آخری بات یہ ہے, چھ باتیں. پہلی بات کیا ہے کہ جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا, جو ہوا وہ پہلے سے طے شدہ. نمبر 3, جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا تو اسی میں خیر ہے. نمبر 4, جو ہوا دنیا میں ہوا تو دنیا کا نقصان بھی عارضی ہے اور نفع بھی عارضی ہے. نمبر 5, اس دنیا میں مجھے بھیجا گیا امتحان کے لیے, آزمائش کے لیے, تو جو بھی یہ مصیبت آئی اس میں میرا کیا ہے؟ امتحان ہے. اور چھٹی اور آخری بات یہ ہے کہ وہ امتحان, میں نے عرض کیا تھا کہ امتحان 2 طرح کے ہوتے ہیں, لے کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں, دے کر آزماتا ہے کہ شکر کرتا ہے کہ. تو وہ امتحان بندہ مومن کو یہ قلب کو ہدایت نصیب ہوتی ہے کہ وہ امتحان کہ جس میں اللہ کچھ لے کر آزما لے آخرت میں جواب دہی آسان ہو جاتی ہے. ہم یہ دعا نہیں کریں گے کہ اللہ سے کہ اللہ مجھ پر مصیبت نازل کر تاکہ میں صبر کروں اور میرا اجر بڑھے. نہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمیشہ خیر مانگو, لیکن جب کوئی مصیبت آ جائے تو سوچو کہ آخرت میں جواب دہی آسان ہو گئی. کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یعنی جنت میں اغنیا وہ 500 سال کے بعد فقراء سے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اغنیا کا ایک ایک نعمت کے بارے میں کیا ہو رہا ہوگا, سوال ہو رہا ہوگا. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہو. لہٰذا جتنی نعمتیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں اس کے بارے میں سوال ہونا ہے, اور یہ ہے کہ پھر وہ محاسبے کی کیفیت وہ بڑھتی چلی جائے گی. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ 6 باتیں کہ کوئی مصیبت اگر آئی ہے کیونکہ اس میں اللہ نے امتحان لیا ہے, اور وہ امتحان کہ جس میں اللہ لے کر آزما لے تو آخرت میں جواب دہی میرے لیے آسان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعتاً یہ 6 باتیں ہمارے پلو سے باندھ دے, اور تسلیم و رضا کی کیفیت ہے کہ جو کہ پیدا ہوتی ہے. میں مولانا محمد علی جوہر کے وہ اشعار سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. بڑا ایمان افروز اشعار ہیں. مولانا محمد علی جوہر کو انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا تھا اور بغاوت کے جرم میں, اور یہ ہے کہ اب جیل میں ہیں اور بیٹی آمنہ کی خبر آتی ہے, وہ شدید بیماری ٹی بی کے مرض میں وہ مبتلا ہو گئی اور بالکل آخری اسٹیج تھا اور نظر کی کیفیت, اب جا نہیں سکتے تھے, انگریز نے منع کر دیا تھا کہ آپ عیادت کے لیے نہیں جاتے, اب جیل میں تھے, لیکن اپنی جو وہ کیفیت ہے ایمان کی وہ اشعار میں ڈھل گئی اور اپنی بچی کو ایک خط میں وہ اشعار لکھ کے بھیجے ہیں, اور بڑے ایمان افروز ہیں. لکھتے ہیں کہ میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں, تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں, امتحان سخت سہی پر دل مومن ہی وہ کیا جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں, اور تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے وہ تسلیم و رضا کی کیفیت, رضا بالقضاء, اللہ کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم ہو جانا. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.